گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ پاک کی رحمتوں کو پانا ہے اور اجر کے پیمانے بھر بھر کے حاصل کرنے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اور کامرانیوں کو اگر سمیٹنا ہے تو بہترین ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنا بھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہ ملک السیہ کا پروگرام آداب زندگی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, حجاج کرام مکہ اور مدینہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مکے اور مدینے کی بعد حاضری عطا فرمائے اور اس کے لیے اللہ کریم ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بڑی پیاری بات کہی حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حجت الاسلام امام اہل سنت کے صاحبزادے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور روزہ ہوئے جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد, خمید اثر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی میں حاضری پاؤں گا تو اس سج دھج اور اس شان کے ساتھ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں گا, خمیدہ سر کہ میرا سر جو ہے وہ جھکا ہوگا اور آنکھ میری بند ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. اللہ پاک ہمیں بھی اسی اچھے اور پیارے انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. وہ حجاج کرام جن کی فلائٹیں پہلے ہوتی ہیں وہ یوں بولیے کہ حج سے کافی پہلے ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ پہلے مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں اور مدینہ منورہ میں حاضری دینے کے بعد آٹھ دن وہاں پر قیام کرنے کے بعد, آٹھ دن وہاں پر رکنے کے بعد وہ پھر مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں احرام باندھ کر ذوالخلیفہ سے یا ابیار علی جس مقام کو کہا جاتا ہے یا جس ہوٹل سے بھی آپ ہیں وہاں سے بھی احرام اگر باندھ لیتے ہیں تو بھی آپ باندھ ہی سکتے ہیں. احکام حج پروگرام کے اندر الحمدللہ مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں, اللہ پاک ہمیں اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مقدس مقام کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اللہ ہمیں وہاں کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کالز کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے, آپ کی کالز کو شامل کریں گے. جی,
میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تو بچوں کا پڑھائی میں دل کیسے لگائیں؟
دیکھیں اس کے جو نا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ بچے کی طبیعت جس چیز کی طرف راغب ہو,
جی
جیسے کھانے میں وہ چیز پسند کرتا ہے تو اسے کہا جائے آج اگر تم پڑھو گے تو تمہیں یہ کھانا ملے گا اور تمہارے لیے گھر پہ یہ چیز بنے گی, یوں کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے. مگر یہ کہ جیسے اتنا پیسے بھی دی جا سکتے ہیں اور بھی چیزیں دلائی جا سکتی ہیں, اب اگر چھوٹا ہے جو کھلونے کے لائق ہے تو اسے کھلونے بھی دلائے جا سکتے ہیں اس کی عمر کے حساب سے, تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مگر یہ خیال رکھا جائے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اب جو نا جب تک اس کو من مانی چیز نہ ملے تو یہ پڑھے ہی نہ, یوں بھی نہ ہو, یہ چیزیں بطور انعام ہو, یعنی برابری رہے تھوڑی, بالکل یعنی اسی طرف بھی نہ ہو, اس کی رغبت ہو جائے پھر چھوڑ دیں.
ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو چھوٹے بچوں کے حوالے سے جی. میں یہاں ایک اور ایکسپیکٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں. بعض اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں سب جو ٹین ایج میں آ جاتے ہیں, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ہے یا اس سے آگے 19, 20 اس جو ہے وہ عمر کو پہنچے ہوئے ہیں, تو وہ بعض وقت کیا کرتے ہیں جیسے میٹرک جو ہے یہ سائنس کے ساتھ کر لیا, اچھا اب جو ہے وہ اس کے بعد ایف ایس سی میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے بلکہ جو ہے وہ کسی اور کامرس میں چلے جائیں گے یا آئی سی ایس میں جو ہے وہ چلے جائیں گے یا جو بھی مطلب کوئی اور ڈگری ہے وہ کر لیں گے. اچھا پھر جو ہے وہ فائنینس کے حوالے سے اگر اسٹڈی کر رہے ہیں تو ادھر چلے جائیں گے. اچھا وہاں 2 سال گزاریں گے, اب یہاں دل نہیں لگ رہا, اب کیا کریں گے, تو سمجھ ہی نہیں آ رہا, پڑھنا بڑا پڑے گا, تو ادھر سے پھر آگے پھر اسٹڈی کی لائن جو ہے وہ چینج کریں گے. تو اس طرح جو اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اپنی اسٹڈی کی لائن کو چینج کرتے رہتے ہیں, ابھی یہ کر لیں چاہیے, اب یہ نہیں ہو رہا, چلو یہ تو کر ہی لیں گے, اچھا یہ بھی نہیں ہو رہا تو اب یہ تو بس اب کرنا ہی, اب کیا کریں, والد صاحب جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں, بغیر پڑھے کام بنے گا بھی نہیں, اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اسٹڈی کا رخ جو ہے وہ بدلتے رہنا, یعنی ایک کنٹینیوسلی اس کو مکمل نہ کرنا.
دیکھ اس میں یہی کہ کوئی پھر پتہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا, آدھا تیتر آدھا بیٹر, نہ بندہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا. جو ایک چیز پہ لے کے اب چل رہے ہیں نا اسی کو پورا کریں,
سبحان اللہ,
پھر اگلا شروع کریں. اب یہ پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے, یہ مسئلہ, یہ تھوڑا سا مشکل لگا نا,
ہاں جی
چھوڑ دو,
ایسا ہی
یہ دوسرا شروع کر دو, یہ مشکل لگا چھوڑ دو سبجیکٹ, یہ بھی چھوڑ دو سبجیکٹ, اب دوسرا بھی چھوڑ دے اس طرح, اب تیسرے کو اپنا لیا, تیسرا مشکل لگا اس کو بھی چھوڑ دو, یہ تو ساری زندگی نکل جاتی ہے.
باپ کہتے ہیں پڑھائی چھوڑ دو,
ہاں پھر باپ کہتے ہیں پڑھائی چھوڑ دو, پہ جاؤ موٹر سائیکل وغیرہ جو ہے نا وہ جاؤ اسے صفائی وغیرہ شروع کر دو, یہ گاڑی کے شیشے وغیرہ صاف. وہ پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ کی آنکھیں پھر بند ہوتی ہے
جی,
اور نہ اس نے پڑھا نہ کام کیا, چونکہ نہ ہنر بھی نہیں ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے, بعضوں کا یہی ہوتا ہے.
جو مشورے
یا بعض میں باپ پیسے چھوڑ بھی دے تو پیسے ضائع ہو جاتے,
ختم کر دیتے ہیں,
وہ چونکہ وہ
زمینیں بیچ دیتے ہیں, صاحب جائیداد کی جائیداد جو بک جاتی ہے. مجھے یہ جو ہے وہ دیکھی بھالی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ ایک جگہ تھی وہاں کھڑے ہوتے تھے نا, تو وہ نہر کے کنارے تک وہ پوچھتے تھے کس کی زمین ہے, تو وہ فلاں ایک بندے کا نام لیا جاتا یار فلاں بندے کی زمین ہے, اور ایک ہی اس کا بیٹا تھا, ایسے بندے کا انتقال ہو گیا, بڑا مطلب مال اسباب تھا بڑا, تو فوت ہوئے. اور اس کے بعد کیا ہوا, پہلے بچے نے کیا کیا, وہ تو نکھٹو ٹائپ بچہ ہی تھا, اس نے پہلے کیا کیا, پہلے زمین کی مٹی بیچی, پہلے ایک چیز بیچی, پھر دوسری چیز بیچی, پھر تیسری چیز بیچی, یعنی یوں جائیداد بیچی. اچھا اب زمین بیچنے کی طرف جو ہے وہ اس نے قدم کیسے بڑھایا کہ پہلے زمین کی مٹی بیچی, یعنی 8-8, 10-10 فٹ کیا کر دیا, وہ مٹی بیچ دی,
گنجا کر دیا,
زمین کو کھڈا بنا دیا اس کو, ہاں جی, تو وہ مٹی بیچ دی. اچھا مٹی بیچنے کے بعد اب کیا کریں جی, اب جو زمین رہی صحیح تھی وہ بھی کیا کر دی, بیچ دی, اور ابھی وہ کہیں جو ہے نا وہ کسی دوسرے ملک کے اندر نوکری کر رہا.
اوہو,
تو کیا کر رہا ہے, یہ اگلی بات ہے. وہ جو بات آپ نے کہی کہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی, ہنر بھی نہیں سیکھا, اور اڑا رہے ہیں پیسے, تو وہ تو پیسوں کا گٹھڑ بھی اگر ہو نا تو وہ بھی آپ کسی بچے کو بھی دیں, وہ بھی اس کو خرچ کر کے جو ہے وہ آ جائے گا, کمانا مشکل ہے. ایسا اس میں ایک پرابلم مجھے لگتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے فرینڈز ہیں, ایک دوست ہے وہ یہ اکاؤنٹس پڑھ رہا ہے, وہ بولے گا ارے یار کیا تو لگا چلا گیا ایف ایس سی میں, کیا سر کھپاتا رہے گا لیبورٹری میں, اور کیا ادھر اور کیا ادھر, چھوڑو بھائی ادھر آ جاؤ. اچھا اب یہ وہ ہل جائے گا, اچھا پھر کسی اور کے ساتھ بیٹھے گا, وہ اپنی بات بتائے گا, اس کی باتیں سن کے, یہ بھی ڈی ٹریک ہوتا رہتا ہے. تو ایسے اگر ہم یہ تو میں نے ایک طالب علم کی بات کی ہے, اس کو ہم ایک براڈر وے میں لے کے چلتے ہیں, زندگی کا کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی
کام ہے, کاروبار کر رہا ہے, جو بھی کسی نے کہا کہ تم یار آلو کا کاروبار مت کرو, ٹماٹر کا کر لو,
ایسا ہی
ٹماٹر بنانے کا نہیں, ٹماٹر کا شروع کیا نہیں, تم کپڑے کا کر لو,
جی جی
کپڑے سے شروع کیا نہیں, تم ایک کام کرو, تم یہ چھوڑ دو, تم پرفیوم کا کر لو, تم یہ نہیں یہ کر لو نا, یہ تو کاروبار تبدیل نہیں کرنا چاہیے,
ٹھیک
وہی کاروبار کنٹینیو رکھیں.
ماشاءاللہ,
اگر آپ کے وقت ہے دوسرا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھیں,
صحیح,
اور اس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں پہلے کہ آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ ادھر کر دیں, چھوٹا سا کر, چھوٹا سا, جو ابھی آپ کو تجربہ نہیں پتا, جب آپ نے ساری موری کر دی تو پھر آپ کو وہ کاروبار وہ پھر ڈاماڈول ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہو گیا. اللہ ہمیں عافیت اور سلامت,
آمین.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دیں تو اسے بتانا لازمی ہے کہ یہ رقم زکات کی ہے؟
اگر فقیر کو, اب چاہے رشتہ دار ہے جو بھی, وہ رشتہ دار کے جن کو دینے کی اجازت ہے, جیسے باپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتا, اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا زکات, اصول و فروع کو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں زکات, جبکہ یہ ہاشمی نہ ہو. تو اب اگر زکات ہے یا صدقہ واجبہ, صدقہ فطر یا کوئی بھی صدقہ واجب ہے, اگرچہ کہ جیسے عید کا دن ہے, عید کہہ کر دیا, دل میں نیت یہ ہے کہ زکات ہے, یہ تب بھی وہ زکات ہی ہوگی, زکوٰۃ ہی اس کی کاؤنٹ ہوگی. اب چونکہ بعض سفید پوش ہوتے ہیں, ان کو اگر زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے تو ان کو تھوڑا بھاری لگتا ہے, تو جب ہمیں شریعت نے رخصت دی ہے تو ہم یوں کر کے دے دیں, ہم پر جو ہے وہ بولنا فرض واجب تو نہیں ہے نا کہ بھائی یہ فلاں رقم ہے, فرض واجب نہیں, جو شریعت میں بتا دیا آپ کی نیت کا ختم.
جی کال لیتے,
میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسجد کے فنڈ سے کمیٹی ڈال سکتے ہیں تاکہ کچھ رقم جمع ہو جائے اور ہم مسجد پر سیکنڈ فلور کی تعمیر کروا سکے؟
دیکھیں کمیٹی جو نا وہ اس کا حکم یہ کہ ایک طرح سے جو نا وہ قرض دینا ہے
جی.
جیسے 5 افراد نے 10 افراد نے ایک کمیٹی ڈالی, اب چونکہ 10 کا نمبر آئے گا نا
جی,
ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد یا جو بھی خیر, تو اب جس کا پہلا نمبر آیا سو رقم ایک ساتھ مل گئی 10,000 روپے. ٹھیک ہے, اب کہے کہ اس نے تو بھی خالی 1,000 روپے جمع کروائے تھے.
ہاں جی.
اب 9,000 روپے کیا ہوئے کہ سب اسے مانگتے ہیں, اب یہ وہ 1,000 روپے بھرتا رہے گا. تو یہ کہ اس میں معاملہ ہوتا ہے قرض والا. اب مسجد کی جو رقم ہے نا, جو سچ چاہے مسجد ہو یا کوئی وقف کی رقم ہو, اس رقم کو بطور قرض دینا اس کی اجازت نہیں ہے. مسجد کی رقم جو ہم قرض میں نہیں دے سکتے.
ٹھیک
ہو گیا, کیونکہ قرض ایک ذرا پر خطر, تو یوں مسجد کی رقم جو ہے وہ کمیٹی میں نہیں لگائی جا سکتی.
دوسرا فلور بھی تو انہوں نے بنانا ہے, پھر کیا کریں گے؟
ہاں تو مخیر حضرات بہت ہوتے ہیں, راہ خدا میں دینے والے بہت ہیں,
ماشاء اللہ
رستہ ہو جائے گا.
سبحان اللہ,
یہ ہمت کریں ان شاء اللہ ہو جائے گا سب.
ماشاء اللہ
جی, بن ہی رہی ہیں نا اور مسجدیں بھی.
جی بن رہی ہیں,
لوگ بنا ہی رہے ہیں, لوگ دے ہی رہے ہیں.
ایسی بات ہے,
چاہے مہنگائی ہو سستا ہو جو بھی ہو
جی,
لوگ دے رہے ہیں. یہ سر مسجد کا ایک نظام ہے, دین کا ایک نظام, یہ چلتا رہے گا.
یا مرحبا, سبحان اللہ. جی کال لیتے.
میرا نام میلاد رضا ہے. سوال یہ ہے, صاحب منصب لوگ اگر دین اسلام کی خدمت کریں تو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟
جی
واقعی یہ تو, صاحب منصب اگر دین اسلام کی خدمت کرو تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. میں اس پہ جو ہے وہ پہلے تو ایک آپ کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعہ سناتا ہوں. ایک ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی ہے, اور ایک ہے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں حضرات جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے بنی ظفر کی طرف تشریف لے گئے, اور ان کا جو ایک باغ تھا تو وہاں جو ایک کنواں تھا وہاں یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے اس کنویں کے پاس. اب دیکھو لوگ آ گئے ان کے پاس. اب چونکہ اس وقت جو ہے وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور ایک اور صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے. یہ دونوں وہاں کے مین سردار تھے. خیر ان دونوں نے ایسے ایک دوسرے کو بھیجا اور کہا کہ ان دونوں اصحاب کو جو ہے نا وہ یہاں سے بھیجا جائے. اب وہ ایک آئے اور انہوں نے جو نا وہ تانو تشنی کی, ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا, اور جو ہو سکا انہوں نے ان کو بولنا شروع کیا. مگر یہ دونوں حضرات جو تھے نا, حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں جو ہے نا وہ ثابت قدم رہے, کوئی انہوں نے رپلائی نہیں کیا اس طرح کا, منفی رپلائی نہیں کیا, سنتے رہے. پھر جب وہ ٹھہر گئے تو اب انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے چلے آتے ہیں, ہماری بات سن لیجیے, سمجھ میں آئے تو ٹھیک, وہ نا ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. اب انہوں نے جو اتنا برا بلا کہا مگر اس کے باوجود یہ بالکل ٹھنڈے رہے, اور انہوں نے خالی یہ جو جملہ کہا نا, یہ جملہ جو ان کے دل میں سمجھو کہ تیر کی طرح جو ہے یہ چلا گیا اندر, اور یہ بالکل یہ ادھر بیٹھ گئے. یہ اب انہوں نے بات چیت شروع کی, دین اسلام کی دعوت دی, اور اسلام میں داخل ہونے کے فوائد بیان کے, پھر کہ قرآن شریف کی چند آیتوں کی تلاوت کی. اس سے کیا ہوگا, ان کی دل کی کایا پلٹ گئی اور وہ اسلام لے آئے. اب انہوں نے کہا کہ میں کام کرتا ہوں, میں تو مسلمان ہو گیا, میں جو نا دوسرے کو میں کسی طریقے سے بھیجتا ہوں. اب وہ جو ہے وہ گئے وہاں سے اور کسی طریقے سے ان کو بھیج دیا, وہاں روانہ کر دیا. اب انہوں نے آتے ہی وہی کہ بالکل غصے میں آ گئے, اور یہ کیا, اور شروع ہو گئے, مگر یہاں پہ بھی یہ پر وہی خاموش رہے اور حکمت عملی. اب یہ ہو کہ انہوں نے پھر ان پہ انفرادی کوشش کی, انہیں دین اسلام کی دعوت دی, وہ یہاں پہ انہوں نے میٹھا بول تو انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی. تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اچھا اب کیا ہوا, یہ تو دونوں سردار چلے گئے اسلام قبول کر کے. اب انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا, کہا کہ دیکھو آپ لوگ ہمیں جانتے ہو کہ ہم کیا ہیں, اور سب نے کہا نہیں بالکل ہمارے سردار ہیں, اور جو بھی تعریفیں کی. اور تو انہوں نے اب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی. شام تک جو ہے ان کی ساری قوم جو ہے نا وہ مسلمان ہو چکی, اسلام قبول کر لیا. تو اب دیکھیں کہ سردار, رہنما, ڈاکٹر, افسر، بادشاہ، گورنر، وزیر، یہ تاجر، یہ سب جو ہے نا وہ ایک ذرے کے مرتبہ رکھتے ہیں، ایک عہدہ رکھتے ہیں، تو یہ اگر نیکی کی دعوت دیں کسی کو تو اس کا اثر جو ہے نا بڑا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر اگر ہے، جو بھی مریض ہے سو نماز کا کہتا رہے تو مریض کیا کہ مجھے ڈاکٹر نے بولے نماز کا، عام شخص بھلے بولتا رہے، ماں باپ بھلے بولتے رہے، جو ڈاکٹر نے بولے نماز کا وہ پڑھے گا نماز۔ وعلی ھذا القیاس، اب دیکھیں کہ افریقہ کا ایک ملک ہے موزمبیق، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ایک تاجر تھے جو عرب سے آتے تھے، یمن سے، موسیٰ بن بیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے تاجر تھے، اور اب تک کہا جاتا ہے کہ جتنا سونا ان کے پاس تھا نا، اب تک ان سے لے کر اب تک کسی کے پاس اتنا سونا نہیں تھا۔
اللہ اکبر،
اب وہ چونکہ وہ آتے رہے، تاجر تھے بہت بڑے، تو انہوں نے جو ہے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور وہاں جو وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ خیر ان کے مزاشر بھی حاضری ہوئے سمندر کے بالکل کنارے پر ہے۔ تو اب دیکھیں کہ تاجر جو ہے نا، تاجر ہو گیا، سیٹھ ہو گیا، تو یہ افسر، یہ جو بھی عہدے والے نا، یہ چاہیں تو اسلام کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں، اور یہ خدمت کریں اور ذرا ثواب آخرت تو ملے گا
ماشاءاللہ،
اور اللہ تعالیٰ سے ثواب آخرت کی امید رکھیں، اسلام کی خدمت کریں، دنیاوی لالچ کے لیے نہیں کہ میں اگر اسلام کی خدمت کروں گا اسے نیکی کی دعوت دوں گا تو میرے جو نا دو پیسے جو نا بڑھ جائیں گے، یہی ہے کہ میری دکان سے یہ خریدے گا، اس طرح کوئی چھوٹا دکاندار ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ کریانے کی دکان ہے تو وہ بھی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، کہ چونکہ اس علاقے میں تو یہی ہے نا کریانے والا، چاول والا یہی ہے، آٹے والا یہی ہے، دال والا یہی ہے،
سب لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے، اور جو اس کے پاس کام کرنے والے ملازم کو بھی دعوت بالکل وہ دے سکتا ہے، اور دعوت اسلامی اس میں ہیلپ بھی کر رہی ہے۔ جیسے اگر آپ فیکٹری آنر ہیں، آپ کی دکان جو ہے وہ کوئی لوگ کام کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے۔ آپ ریاست مینا بالغان ہمارا شعبہ ہے، یہ آپ کو کاری جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، تو بیٹھ کر کے جو ہے وہ آپ کی فیکٹری میں آپ کے جو مزدور کام کرنے والے ہیں، آپ کا گودام ہے، آپ کی دکان ہے، تو وہاں بیٹھ کر کے قرآن کریم اگر پڑھنا سیکھیں گے تو ایک تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گا، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور اس کی برکتوں کا الگ سے جو ہے وہ نزول ہوگا، اور پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اگر ہمارا عملہ جو ہے وہ جو ہمارے کام کرنے والے ورکر جو ہیں یہ اٹیچ ہو جائیں گے، تو یہ دینی ماحول ان کو امانت کا، دیانت کا، اخلاق کا یہ سبق جب سکھائے گا اور وہ یہ پڑھ جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو خیانت نہیں کریں گے، تو الٹیمیٹ اس کا فائدہ مجھے جو ہے وہ میرے کام کے حوالے سے بھی ہوگا، اس کی پروڈکشن پر بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اثر پڑے گا، اور جو
چوری ہوگی وہ بھی، جو چوری ہو رہی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، مال میں برکت الگ ہوگی۔ مجھے سو یاد آیا
جی،
انڈونیشیا میں جو نا ایک تھے تاجر، بڑے تاجر تھے وہ بھی سیٹ صاحب تھے، سیٹ تھے واقعی، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہے، انہوں نے کیا ترکیب کیے کہ ہفتے میں، چونکہ وہ شافعی ہے نا، وہاں شافعی ہیں، ہفتے میں ایک دن وہ کسی استاد کو بلاتے ہیں
ماشاءاللہ،
اب وہ تاجر بڑا تاجر ہے، اس کو پورا ایریا ہے، وہ خود بھی شرکت کرتا ہے اور جو سب ملازمین ہیں نا وہ بھی اسے شرکت کرتے ہیں، وہ استاد آ کے پڑھاتا ہے
ماشاءاللہ۔
تو اب اگر کوئی خود اگر پڑھا لکھا نہیں ہے
جی
تاجر
جی،
تو وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کے کسی مبلغ کو بلائے اور یوں بھی ترکیب ہو سکتی ہے
ماشاءاللہ۔
اچھا وہ تاجر جو ہے وہ تو ان کا پہلے سے سلسلہ تھا کہ وہاں کے جو علماء تھے نا، تو یہ ان میں سے کسی کو یہ بلاتے تھے، تو ہمارا تو یوں بعد میں جانا ہوا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے دعوت اسلامی کہنے کا، یہ بتا دوں جو ہمیں سچی بات کرنی ہے نا
ماشاءاللہ
ذرا عاشق رسول تھے
ماشاءاللہ، پاکستان میں سب ماشاءاللہ، اور بھی دیگر جگہوں پر بھی
بالکل ہے الحمدللہ، بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں جو ہے وہ دعوت اپنے اسلامی بھائی جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان، تو سیٹھ بھی بیٹھا ہوتا ہے، سیٹھ کی وجہ سے جو ہے نا عملہ بھی بیٹھا ہوتا ہے
ماشاءاللہ،
ملازم نہیں بیٹھے ہوتے ہیں
ماشاءاللہ،
اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سیٹھ جو ہے نا خود جماعت کرائے گا، جماعت کا اہل ہے تو
واہ واہ،
تو ملازم سارے آ جائیں گے خود ہی،
سبحان اللہ،
اس کو ثواب ملے گا
مرحبا۔
اب بالفرض اگر جماعت کا اہل نہیں ہے تو کسی کو امام مقرر کر دیں اور اعلان کر دیں، سب کو بولے بھائی جماعت میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ ایسے بعض لوگ ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے جو قافلے سفر کرتے ہیں تو ان میں جو ہے نا وہ سفر کے لیے بھیجتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں کاٹتے، وت پہ بارہ ماہ کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر ٹھیک ہے پیسے ہم دیں گے، گھر میں آپ کے پیسہ پہنچ جائے گا،
کیا بات،
پیسے بھی ہیں
ماشاءاللہ۔
تو واقعی کہ عہدے دار اگر چاہے تو کر سکتا ہے
ماشاءاللہ،
اللہ نے جب منصب دیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس منصب کا جائز استعمال کرے اور ثواب کمانے والا استعمال کرے
ماشاءاللہ۔ مرحبا جی، کال لیتے ہیں،
میرا سوال ہے، اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے تو کیا وہ قربانی کے لیے ادھار لے سکتا ہے؟
جی ہاں بالکل، اب تو اس کو لینا پڑے گا، کیش نہیں ہے نا اور قربانی فرض ہوگی تو وہ ادھار لے گا، قرض لے گا، یا یہ کہ وہ اپنا کچھ سامان وغیرہ بیچ کے بھی کر سکتا ہے۔
ٹھیک،
بالکل ادھار لے کے کر سکتے ہیں قربانی۔
ایسے بھی تو فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ نے
بالکل جی ہاں
قرض لے گا، ٹھیک ہو گیا جی، درست بات ہے۔ آج کل لوگ جو ہے نا وہ قرض لے رہے ہیں اور قرض کی بیس آپ، بلکہ قرض تو نہیں لے رہے، پیسے مانگ رہے ہیں۔ ایک تو چلیں قرض لے رہا ہے وہ بھی ایک دوسری بات ہے، بہرحال بندہ جو بعض اوقات قرض مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو اندازہ اس کی ورتھ سے بندے کو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے۔ مانگنے والا دیکھیں سب کیا کیسے مانگ رہا ہے، کہ میں نے جو ہے وہ 500 بندے کی ولیمے کی جو ہے وہ دعوت کرنی ہے، 500 بندے ہیں، میں بھی ہوں اور ساتھ میں دو شادیاں ہیں گھر میں، ہم شیرہ کی بھی ہے، تو بارات بھی ہوگی تو ولیمہ بھی ہوگا، تو تقریباً 500 بندے تک لوگ ہو جائیں گے، تو آپ یہ کھانا 500 بندوں کا کر دیں، اور اگر آپ 500 کا نہیں کر سکتے تو آپ کروا دیں، یہ کام میرا کر دیں۔ یہ معاملہ یہاں جو ہے وہ آن پہنچا ہے، اور اس پر جو ہے وہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے ولیمے پر 500 لوگ ہوں۔
نہیں نہیں، اب ظاہر ہے یہ تو اب وہ دکھاوا بھی اس میں شامل ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ بات بھی شامل ہے، لوگ دیکھیں گے اگر آپ دعوت چھوٹی کرتے ہیں، چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے، اپنی لمٹ میں کرتے ہیں، تب بھی لوگ کہیں گے کہ بڑا کنجوس ہے۔ مگر ان کیا کنجوس بولنے سے آپ کنجوس نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اگر پیسے مانگ کر کیا، چلیں قرض لے کر کیا نیت دینے کی، تب بھی لوگ کہیں گے پیسہ نہیں تھا، پھر جا کے قرض لے کر کیا ہوگا، حیثیت اتنی ہے نہیں، پتہ نہیں کس کو جو نا مروا دیا، پتہ نہیں کس کے جیب میں ہاتھ ڈال دی، اب دیکھا کیسے کیا کرے گا، زندگی بھر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ لوگ پھر بھی باتیں کریں گے۔ خیر لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، آپ نے اپنی چادر دیکھنی ہے، اپنی جیب دیکھنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس سے آگے نہ بڑھیں۔
پرسنل سا سوال ہے
جی،
آپ کی جو شادی خانہ آبادی ہوئی تو اس کے ولیمے کے مینیو میں کیا کیا کچھ تھا، آپ بتائیں گے؟
ایک ہی ڈش تھی، ایک جنوں تو دال چاول تھے اور ایک اس ٹائم پہ لے تھے کوئی پلاؤ وغیرہ۔
ماشاء اللہ،
پہلے ولیمے میں، دوسرے میں دال چاول تھے۔
دال چاول
جی،
ماشاء اللہ، دال چاول سے بھی ولیمہ ہو کیا جا سکتا ہے، اور میمنوں کے یہاں ویسے سب جو دال چاول پکتے ہیں وہ تو بڑے مشہور ہوتے ہیں،
وہ اوکھائی میمنوں زیادہ ہیں،
ماشاء
اللہ، ان کی دال بھی الگ ہوتی ہے، جو سنے۔
تو اس یہ بھی مینیو بنایا جا سکتا ہے، آپ دیکھیے شیخ طریقت امیر سنت کے صاحبزادے بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور ماشاء اللہ الکریم اللہ پاک نے بڑا جو ہے وہ نوازا ہے، لیکن یہ انداز جو سادگی والا ہے، اور پھر افراد تقریباً کتنے ہوں گے؟ سب
اراکین شورت ہے، اور ان کے علاوہ چند تھے، 4-5،
یعنی یہ 30 کے اندر
نہیں نہیں ہاں 30 کے اندر، 30 نہیں 25 کے اندر،
25 کے اندر
یا 20 کے اندر، اس وقت شورا بھی اتنی بڑی نہیں تھی۔
صحیح، ماشاء اللہ، یہ کم افراد، یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کے آ رہا ہوں کہ کم افراد میں بھی دعوت کی جا سکتی ہے، تو جتنی اللہ پاک نے توفیق اور سعادت بخشی ہے اسی کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور مانگنا تو سوال تو ہے سب، اس کے لیے تو سوال جائز بھی شاید نہیں،
بالکل نہیں، حج کے لیے سوال جائز نہیں ہے
جی،
نفلی حج کے لیے، عمرے کے لیے، اس کے لیے جائز نہیں، تو اس کے لیے کہاں سے ہوگا؟
ٹھیک ہو، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، دیگر خرچے پورے کر ہی رہا ہے اور کھانے کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے، اتنے لوگ بلانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ جن کو ایسی بات کی جاتی ہے سر، وہ پھر دیتے بھی کچھ نہیں ہے،
بالکل
ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حاجت مند نہیں ہے،
اور لائے گا کہاں سے، بھرے گا کیسے؟
سی بات،
اچھا پھر چونکہ اس نے تو ساتھ میں ظاہر ہے کہ اس نے تو 20-25 لاکھ یکمشت دینے نا
جی،
سو ملے گی تو رقم توڑ تو کے ملے گی،
سی بات، دیتے ہی نہیں ہے سب، ان کو لگ جاتا پتا کہ اگر قرض مانگ رہا ہے قرض بھی نہیں ملے گا، ہیلپ مانگ رہا ہے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
بالکل
ہیلپ لوگ کرتے ہیں اس کی جس کو وہ نیڈی پرسن سمجھتے ہیں، ضرورت مند ہے، نیڈی ہے، حاجت مند ہے، کہ پھنس گیا ہے، جیسے بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے، بالکل غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے بھائی علاج کروائیں گے، معالجہ کروائیں گے، آگے آئیں گے، لوگ ہاسپٹل کا بل جو ہے وہ پے کر دیں گے، مختلف طریقے کار کریں گے، اور ایسے کوئی بندہ بولے کہ بھائی یوں ہے تو ضرورت نہیں ہے، تو پھر دیتے اگر کوئی دے بھی دے تو پھر اس کے بعد سے پھر پتہ چل جائے کہ یہ ضرورت مند نہیں تھا، حاجت مند نہیں تھا، تو پھر دروازہ بند بھی ہو جاتا ہے، بد اعتمادی جو ہوتی ہے وہ پھر ساتھ میں الگ سے ہے،
پر آئندہ ضرورت ہوگی تب بھی نہیں ملے گا،
ایسی بات، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، مانگنا نہیں چاہیے، مانگنا اللہ سے مانگے، اللہ کے محبوب سے جو ہے وہ لو لگائیں، اللہ بیڑا پار لگائے، اور اللہ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایکسٹرا شو آف جو نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، کال لیتے
میرا سوال ہے، نماز کی سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سے زیادہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟
جی حضور،
جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں.
ٹھیک.
وتر کی نماز میں تکبیر قنوت نہیں کہی اور رکوع سجود پوری نماز پوری کر لی، تو کیا حکم ہے اس کا؟
اب دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر چونکہ تکبیر قنوت و دعائے قنوت،
جی
دعائے قنوت سمرادی کوئی بھی دعا ہو، جی ربنا آتینا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو تکبیر قنوت و دعا یہ دونوں جو ہے نا یہ واجب ہیں.
صحیح.
تو اب اگر بھولے سے اگر کوئی رکو میں چلا گیا، اسے رکو میں یاد آ گیا تکبیر قنوت کا، کہہ رہی تم نے دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی، تکبیر قنوت کہیں نہیں، اب یہ لوٹے گا نہیں، چونکہ اب یہ فرض میں نا، فرض سے واجب کی طرف نہیں لوٹا جا سکتا. اب یہ کہ یہ نماز پوری کرے گا اور جو سلام پھیرنے کے بعد یہ سجدہ سہو کرے گا، چونکہ بھول کے چھوٹا نا، سجدہ سہو کرے گا، اپنی نماز مکمل کر لے گا، تو یہ ہو گئی ایک. تو یہ دوسرے کہ اگر جان بوجھ کے اگر چھوڑ دی تو پھر تو چونکہ یہ واجب جو نا بالقصد ترک کیا گیا، اب یہ کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، یہ دوبارہ پڑھنی ہوگی واجب کی نیت سے.
ٹھیک. اچھا بعض لوگ سوچتے ہیں یار ہم وتر پڑھیں گے، رات کی آخری پہر وتر پڑھیں گے، بڑی فضیلت ہے رات کی آخری پہر وتر پڑھنے کی، کیا مشورہ دیتے ہیں آپ کہ اس طرح کرنا چاہیے؟
افضل تو یہی کہ بندہ سو جائے اور اٹھ کر تہجد پڑھے اور وتر پڑھے.
صحیح.
اگر قادر ہے اس پر، اٹھنے پر قادر ہے اور پڑھ لے گا ایک عادت بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ کہ ایسے سستی ہے تو پھر بچنا پڑے گا، تو پھر زہر کے فوری پڑھ لیں،
مکمل نماز پڑھ لیں.
مکمل نماز پڑھ لیں.
صحیح. ٹھیک ہو گیا. اور اگر جیسے آنکھ کھلنے کا کسی کا مسئلہ ہو تو اسے آپ کیا مشورہ دیں گے، وہ کیا کرے کہ اس کی آنکھ کھل جائے، تہجد میں آنکھ کھل جائے، فجر میں آنکھ کھل جائے؟
اس کے لیے یہی کہ ٹائم پر سوئے.
صحیح.
تھوڑا لمبا سوئے.
ٹھیک.
تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے اور آرام سے اٹھ جائے.
خود بخود ہی اٹھ جائے گا؟
نہیں نہیں، تو ظاہر ہے کہ گھنٹی وغیرہ رکھے گا نا، الارم وغیرہ رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ اسمارٹ فون اس میں رکھ سکتا ہے الارم،
الارم لگائے،
پھر یہ کہ کسی کی ڈیوٹی بھی لگا سکتا ہے، مجھے تم اس وقت فون بھی کر دینا.
صحیح.
اچھا پھر یہ بھی تو ظاہر ہے کہ آپشن ہے نا، تو ظاہر ہے کہ کیسے وائٹ لسٹ بھی بنائی جا سکتی ہے، بلیک لسٹ بھی، جیسے بلیک لسٹ بنتی ہے کہ کسی کو اس فلاں کا فون نہ ہے، تو وائٹ لسٹ بھی تو بن سکتی ہے کہ صرف ایک کا فون ہے، اس کے بعد نمبر ہو بھائی مجھے اٹھا دینا، سو فون کر دینا.
موبائل میں صرف ایک موڈ ہوتا ہے ڈونٹ ڈسٹرب موڈ، اس ڈونٹ ڈسٹرب موڈ کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے.
بالکل.
کہ اس میں اگر آپ فیوریٹ نمبر جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس فیوریٹ نمبر کا آپ کو میسج بھی آئے گا، وہ اگر کال کرے گا تو اس کی گھنٹی بھی بجے گی.
بالکل.
اور آپ کو الرٹ ہو جائیں گے.
بالکل.
اور اس کے ان فیوریٹ نمبر کے علاوہ اگر یا سٹار آپ نمبر اس کے نہیں کیے ہوئے، تو وہاں سے اگر آپ کو کال آئے گی تو وہ آپ کا موبائل آپ کے سامنے رکھا ہوا نوٹیفیکیشن بھی شو نہیں کرے گا کہ آپ کو کال آ رہی ہے، یعنی اس کی اسکرین بھی آن نہیں ہوگی.
صحیح.
ڈونٹ ڈسٹرب موڈ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو ایمرجنسی کال، بلکہ اگر آپ کو ہے کہ مجھے ایمرجنسی کال آ سکتی ہے، تو پھر آپ سو رہے ہیں یا کوئی اہم ترین کام کریں، تو آپ موبائل کو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پر بھی لگا سکتے ہیں. اس کی سیٹنگز بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جن کے پاس موبائل ہے، اینڈرائڈ فون ہے، تو اس میں یہ ورژن ہوتا ہے، یہ سسٹم ہوتا ہی ہے. آئی او ایس کا ہے سب بتائیں گے، اس میں
آئی او ایس میں یہی ہے ڈونٹ ڈسٹرب،
یہی ہے. ٹھیک.
اچھا اب دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ الگ چیز ہے کہ جی ایس ایم کے نقصان آتے ہیں، کہ سرحانے پڑا ہو جو بندہ سو رہا تو چونکہ وہ جو اس کے اعصاب ہوتے ہیں بالکل ڈاؤن ہوتے ہیں نا،
جی
تو یہ جی ایس ایم کی ریڈیشن جو ہوتی ہے نا یہ خطرناک ہوتی ہے.
صحیح.
تو موبائل دور رکھ کے سونا چاہیے،
تکیے کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں، بالکل نیچے سر کے پاس رکھ کے سو،
بالکل سر کے پاس رکھ کے نہیں، تکیے کے نیچے تو ظاہر ہے کہ وہ فاصلہ ہے، پھر بھی تکیے کے نیچے بیل بھی نہیں بجے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سوتا رہے گا. یہ تو بہتر یہ کہ الارم اس میں رکھ لے، اس میں کنٹینیو الارم ہو سکتا ہے، ایک سمجھے کہ پانچ بجے پانچ بجے، ایک منٹ پانچ بجے، دو منٹ، تین منٹ، پانچ، تین، پانچ، چار، پانچ، پانچ، یوں رکھ سکتا ہے. تو جب تک اس کو یہ کرے گا، سوپ نہیں کرو تو بچتے رہیں گے آدھے گھنٹے تک.
ایسا ہی، ماشاء اللہ، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی.
تو صحیح کہ سیدھی کروٹ سوئے،
جی
سیدھی کروٹ سوئے گا تبھی غفلت کی نیند نہیں ہوگی.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ موبائل کا جو پازیٹیو یوز ہے اللہ ہمیں یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر ٹائم کا ریمائنڈر لگائیں، اس میں قرآن ٹائم کا ریمائنڈر لگائیں، ضرور ٹائم کا ریمائنڈر لگائیں، پازیٹیو یوز اس کا فرمائیں، اور جنت کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔